مسلمانوں کی ترقی کا معیار صرف دین پر عمل ہے، بالخصوص گناہوں سے بچنا، کہ جس قدر بھی گناہوں میں ابتلا ہوگا اتنا ہی دنیا میں مصائب کا سامنا ہوگا۔
یہ بہت صحیح علم ہے۔ ہمارے ہاں ترقی کا جو پیمانہ ہے نا، وہ مغرب کا تراشا ہوا، جو اسے مغرب ترقی کہتا ہے اسے ترقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جسے ہمارا دین ترقی کہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی ان کے دین کی ترقی ہے۔ جس قدر زیادہ مسلمان اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں تو مسلمان ترقی یافتہ ہیں، اور اگر دین کو چھوڑ کر دنیاوی چیزیں ان کے پاس بہت آ گئی، دین چلا گیا، تو مسلمان کی ترقی نہیں ہے، یہ کافر کی ترقی ہے۔ مسلمان کی ترقی دین کے ساتھ۔ لیکن چونکہ آج جو بھی معیار مل رہے ہیں ہمیں غیر مسلموں سے مل رہے ہیں، تو ترقی کا معیار بھی ہمیں غیر مسلموں سے ملا۔ جو ان کے ہاں ترقی ہے ہم اسے سمجھتے ہیں ہمارے ہاں وہ ترقی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ بہت بڑا علم ہے۔ کافروں کی ترقی اور ہے، ہماری ترقی اور ہے۔ ہمارا ترقی کا راستہ بھی اور ہے، ان کی ترقی کا راستہ ہی اور ہے۔ دونوں کو ایک لاٹھی سے ماریں گے تو مسلمان تباہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جن کی عقل بالکل پوری پوری تھی، سفر پہ جا رہے تھے، ان میں ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا۔ عقل تو پوری پوری تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا اوپر والا نیچے کیسے آئے۔ تو قریب میں ایک سردار جی رہتے تھے، سکھ سردار جی، ان کے پاس چلے گئے تدبیر پوچھنے کے لیے کہ ہمارا آدمی درخت پہ چڑھ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا نیچے کیسے آئے۔ کوئی بات ہی نہیں، رسی اوپر پھینکو، اس کے گلے میں باندھو یا اسے کمر میں باندھو، کھینچو گے نیچے آ جائے گا۔ ان لوگوں نے سردار جی کی تدبیر پہ عمل کیا، کمر میں اس نے رسی باندھی، اوپر سے کھینچا، وہ تو نیچے آ کے مر گیا۔ اب یہ چرپائی پہ آدمی لے کر چلے گئے اس کے پاس، سردار جی کے پاس، آپ نے تو ہمارا آدمی مروا دیا۔ اس نے کہا، او ہو، اس تدبیر سے میں نے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے، اس تدبیر سے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے نکالا ہے۔ تو کافر کے اوپر آنے کا راستہ اور ہے۔ اگر وہی تدبیر مسلمانوں کے لیے جو اوپر ہیں ان کو استعمال کرو گے، مسلمان نیچے آ جائے گا۔ وہ کنویں میں ذلیل ہیں، کفر کی وجہ سے وہ پست ہیں، ان کے اوپر آنے کا راستہ اور ہے۔ مسلمان اوپر ہے، اس کی ترقی کا راستہ وہ نہیں ہے، وہ تدبیر نہ کرو ورنہ یہ تباہ ہو جائے گا۔ تو مسلمان کی ترقی بھی اور ہے، معیار ترقی کا اور ترقی کا راستہ بھی اور ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں، یہ علم ہے نبی کا، یہ سمجھنا چاہیے، ورنہ بہت غلط فہمی ہوتی ہے۔ مطلب وہ کافر تو بہت ترقی کر رہے ہیں، ہم مسلمان پیچھے رہ گئے، ہم مسلمان پیچھے رہ گئے۔
یہ دیکھ کر کہ اس قسم کے گناہ کفار سے بھی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بھی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے معاصی مصائب کا سبب نہیں بنتے، اس وجہ سے ان سے بے خوف ہو جانا اپنے کو اور زیادہ مصائب میں پھنسانا ہے اور مبتلا کرنا ہے۔ اگر مصائب نہ ہوں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ استدراج ہے جس کا انتقام فوری اور دفعی ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص معصیت اور گناہ کے ساتھ کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جس
گناہوں کے ذریعے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہو گے، پہلی بات تو وہ چیز ملے گی نہیں، اگر مل بھی گئی تو اس میں گناہ کی نحوست ہوگی۔
اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو گناہوں کے ساتھ ترقی اور کامیابی کی امید رکھنا، اپنے کو اس سے دور کرنا ہے، اور کفار کی حرص کرنا، ان کے قدم با قدم چلنا، علاوہ بے غیرتی کے ناکامی کا بھی ذریعہ ہے۔
یعنی کفار کے قدم قدم ان کے پیچھے چلنا تو غیرت کے بھی خلاف ہے۔
فارس اور روم کا فوجی دستور یہ تھا کہ جو لشکر غالب ہو جاتا وہ مغلوب جماعت کے سرداروں کا سر کاٹ کر تفاخر شہرت پسندی اور خوشی کے طور پر اپنے امیر کے پاس بھیجا کرتا. خلافت صدیقیہ میں جب روم سے لڑائی ہوئی تو مسلمانوں نے اس خیال سے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, ایک شامی سردار کا سر کاٹ کر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا. حضرت عقبہ نے عرض کیا, اے رسول اللہ کے جانشین, وہ لوگ بھی یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, کیا فارس و روم کی سنتوں اور طریقوں کا اتباع کیا جائے گا؟ میرے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہ لایا جائے.
ہم اگر کافر کا ایک طریقہ ہے تو مسلمان تو اپنے نبی کے طریقے پہ چلے گا, جنگ ہو یا صلح ہو, مسلمان تو اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرے گا. وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. اگر وہ ظالم ہے اور ہمارے بچوں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں, ہماری عورتوں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اور ہماری رہائش گاہوں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں, لیکن مسلمان نہیں کرے گا, ان کے بچوں پہ حملہ نہیں کرے گا, ان کی عورتوں پہ حملہ نہیں کرے گا, وہ درندے ہیں, وہ ظالم ہیں, لیکن مسلمان نہیں کرے گا, جنگ میں بھی مسلمان نہیں کرے گا. ٹھیک
ہم لوگوں کو اتباع کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شام تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک جگہ کچھ گارا پانی آ گیا. آپ اونٹ پر سے اتر گئے, موزے نکال کر شانے پر رکھ لیا اور اس میں گھس کر اونٹ کی نکیل ہاتھ میں پکڑ لی. وہ ساتھ ساتھ تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, آپ نے یہ ایک ایسی بات کی کہ شام والے تو اس کو بڑی ذلت کی چیز سمجھتے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اہل شہر آپ کو اس حالت پر دیکھیں.
حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ, اور ایسے بادشاہ تھے کہ دبدبا تھا پوری دنیا کفر پر. ٹھیک ہے نا, پوری دنیا پہ دبدبا تھا, ایسے باروب حکمران تھے مسلمانوں کے. اور جب جا رہے ہیں تو وہی سادگی, ٹھیک ہے نا, پانی کے اندر سے گزرے تو وہ جوتے اٹھا نکال لیے, موزے نکال لیے. تو آگے گورنر تھے مسلمانوں کے, ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کہنے لگے کہ آپ اس حالت میں اگر شامی سردار دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟
آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا,
یوں ہاتھ مارا,
اور ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ, تمہارے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہوتا, کوئی دوسرا شخص ایسی بات کہتا تو میں عبرت انگیز سزا دیتا. ہم لوگ ذلیل تھے, حقیر تھے, اللہ جل شانہ نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی.
ہماری عزت کے راستے, ہماری عزت کی چیزیں یہ پوشاک نہیں ہے, گاڑی سواری نہیں ہے, ہماری عزت کی چیز اسلام تھی. اعزن اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی. ہمارے لیے عزت کی چیز اسلام کی زندگی کافی ہے. یہ جو مصنوعی لوگوں کے خیالات ہیں نا کہ اچھے کپڑے پہنے گا تو عزت ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی تو عزت ہوگی, اچھا اسٹیٹس ہوگا تو لوگ مجھے عزت کی نظر خاک دیکھیں گے, کینہ رکھیں گے, حسد رکھیں گے, بغض رکھیں گے. ہمارے لیے عزت کی چیز ہمارے نبی کا دین ہے, یہ ہمارے لیے عزت کی چیز ہے. لیکن آج کا نوجوان بیچارہ دین پہ چلتے ہوئے شرماتا ہے, دوست کیا کہیں گے, مجھ کو کیا کہے گا, لوگ مذاق اڑائیں گے, شرماتا ہے.
بس اب جس چیز سے اللہ نے عزت دی اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ جل شانہ ہم کو ذلیل کر دیں گے.
ہاں, فرمایا کہ اللہ نے میں اسلام سے عزت دی ہے, اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کی تو اللہ تمہیں رسوا کر دے. آج مسلمان غیروں کی طریقوں میں عزت تلاش کر رہا ہے, اس لیے رسوا ہے. غیروں کی زندگی میں عزت تلاش کر رہا ہے, اس لیے رسوا ہے. اپنی زندگی چھوڑ دی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے اس کے تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے والے بن جاتے ہیں.
گناہوں کے ذریعے عزت چاہتے ہیں, گنا کرتے ہیں, گناہوں کو ہم اسٹیٹس سمجھتے ہیں, تو پھر تو رسوائی ہوگا.
اس لیے مسلمانوں کے لیے ترقی کی راہ, عزت کی راہ, زندگی اور دنیا میں آنے کی غرض صرف اللہ کی رضا, اس کی مرضیات پر عمل ہے, اس کے سوا کچھ نہیں.
یہ ہے مسلمانوں کی ترقی. وہ مسلمان ترقی یافتہ ہے جس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق نہیں, اس کے پاس مادی نقشے بہت ہیں, تو وہ کافر کی ترقی پہ تو چل رہا ہے, مسلمانوں کی ترقی کے راستے پہ نہیں چل رہا.
اگر عزت ہے تو یہی ہے, منفعت ہے تو یہی ہے. حیرت ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے پاک کلام اور اس کے رسول کے سچے ارشادات میں علوم و حکمت دونوں جہانوں کی کامیابی اور ترقی کے اسباب اور خزانے بھرے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہر بات میں دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں, دوسروں کا بچاوا کھانے کے در پہ رہتے ہیں. کیا یہ چیز
جو وہ کچرا پھینکتے ہیں اسے اپنا لیتے ہیں, جو وہ گند پھینکتے ہیں اسے اپنا لیتے ہیں.
کیا یہ چیز انتہائی بے غیرتی اور اللہ اس کے پاک رسول کے ساتھ اجنبیت اور مغایرت کی نہیں ہے؟ کیا اس کی مثال اس بیمار کسی نہیں جس کے گھر میں ایک مرجع الخلائق حکیم, ایک ماہر ڈاکٹر موجود ہو اور وہ کسی اناڑی معالج سے علاج کروائے؟
ہمارے گھر میں تو ہمارے نبی کی زندگی موجود ہے, ہمارے نبی موجود ہے, اور ہم ان اناڑیوں کی, جاہلوں کی زندگی اپنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں عزت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. جن کی اپنی بیوی شوہر کے ساتھ نہیں, جن کا اپنا بیٹا باپ کے ساتھ نہیں, جن کا اپنا بیوی شوہر کے ساتھ نہیں, جن کا بہن بھائی کوئی نہیں, جن کی گھریلو زندگی نہیں, جن کے خاندانی سسٹم نام کی چیز کوئی نہیں, جن کی پوری انسانی زندگی بکھر چکی ہے, آج ہمارے لیے وہ آئیڈیا ہے, بڑے کامیاب ہیں وہ. جہاں ہر دوسرا بیٹا حرام کا ہے, جہاں کی ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے کہ پتہ کوئی نہیں کہ باپ کون ہے ماں کون ہے, اور ہم ان کو اپنا پیشوا بنائے بیٹھے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں.
جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ کہیں سے لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, رسول اللہ یہ تورات لایا ہوں, یہ کہہ کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور چہرہ انور متغیر ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا, تیرا ناس ہو دیکھتا نہیں ہے کہ چہرہ انور پر غصے کے آثار ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے میں مشغول تھے, اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو ڈر گئے اور بار بار کہنا شروع کر دیا, اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسوله, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے, ہم لوگ اللہ کو رب ماننے پر راضی اور خوش ہیں, نیز اسلام کو اپنا مذہب بنانے پر, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کرو تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میری نبوت کا ضمانہ پاتے تو میری ہی پیروی کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی بالکل ظاہر تھی, جبکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے ارشادات پر پوری نظر اور مہارت نہ ہو اس وقت تک کسی ایسی کتاب کا دیکھنا جس میں حق اور باطل مخلوط ہو اپنے دین کو خراب کرنا ہے. یہ بات اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے, کتنے بڑے آدمی, آپ ناراض ہو گئے, کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسی طرح کسی بھی غیر مسلم کی کتاب اور کسی بھی بے دین آدمی کی کتاب پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ آدمی کو اپنے دین کے بارے میں مضبوط مہارت حاصل نہ ہو. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ڈاماڈول ہو جائے. پہلے اپنی دین کے معاملے میں مہارت حاصل کر لے پھر پڑھ لے. اپنے دین کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے اور دوسروں کی چیزوں کے ریسرچ کرنے نکلا ہے. کوئی چیز بھی ایسی مل گئی جس سے دماغ میں خلل پڑ گیا تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. اور یہ ہمارے بچوں میں آج کل بہت کیا ریسرچ کرتا ہوں میں, ذرا ریسرچ کر رہا ہوں. یہ ہمارے بچوں میں بہت ہے آج کل. تو پہلے اپنا دین تو پڑھ لو بھائی, اپنے دین کے بارے میں تو اچھی تعلیم حاصل کر لو, تحقیق کر لو پہلے. اب یہ ہندوؤں کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہے, عیسائیوں کی بھی پڑھ رہا ہے, حالانکہ ہندو اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر حق اور باطل دونوں خلط ملتے ہیں. چونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں فرق کرنے کی. وہاں جو باطل ہے اس کو بھی حق سمجھے گا, جو غلط ہے اس کو بھی صحیح سمجھے گا. اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ علم ہی نہیں, اپنا سچا علم ہی نہیں ہے جس سے یہ فرق معلوم ہوتا. تو یہ بہت اہم ہے. جو شخص دین کے کامل مہارت رکھتا ہے, ہر بات میں حق اور ناک فوراً پہچان سکتا ہے, اس کے لیے تو کوئی مذائقہ نہیں, کسی چیز کو بھی دیکھ لے. لیکن جس کو دینی علوم میں پوری مہارت نہ ہو, اس کے متعلق کبھی اندیشہ ہے کہ اپنی قلت علم کی وجہ سے اور اپنے کمزور علم کی وجہ سے کسی ناحق بات کو حق سمجھ جائے اور گمراہی میں پھنس جائے. چونکہ تورات ایسے احکام بھی تھے جو منسوخ ہو چکے تھے اور اس سے بڑھ کر اس میں تحریف بھی ہو چکی تھی, اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی میں شدت تھی. کیوں دیکھ رہے ہو اس کو؟ اور آپ کو تو آپ کو پتا ہے کتنی کثرت کے ساتھ انجیل کو پھیلایا جا رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. عیسائیت کی کتاب میڈیا پہ, ذرائع ابلاغ پہ, جیو پہ, مختلف چینل پہ, ٹھیک ہے, اور بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور انہیں بیچاروں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تمیز نہیں ہوتی. اگر مسلمان عیسائی نہ بھی بنے اور مسلمان ہندو نہ بھی بنے, اس قسم کے لٹریچر یا اس قسم کے لیکچر سننے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہوئے. تو ہندو نہیں بنا, عیسائی نہیں بنا, لیکن اسے اپنے دین کے بارے میں بھی اعتماد نہیں رہا. یہ خرابی ہو جاتی. اسی وجہ سے دین کی سمجھ رکھنے والوں نے ایسے لوگوں کی صحبت سے اور تقریر سننے اور تحریر دیکھنے سے منع کیا جن کی دینی حالت خراب ہو, تاکہ بے دینی کے زہریل اثرات سے حفاظت رہے. ایسے آدمی کی کتاب, ایسے آدمی کی تقریر, ایسے آدمی کی تحریر نہیں دیکھنی چاہیے جس کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے. اس کی بے دینی کا اثر اس کی تحریر کے اندر بھی ہے, اس کی تقریر کے اندر بھی ہے, اس کے اثرات پڑتے.
قتل کی فوج بہت زیادہ تھی اور مسلمان اس کے مقابلے میں بہت ہی کم تھے, جس کی اطلاع حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی.
ہرقل کی فوج تھی, اس کے مقابلے میں مسلمان کی فوج مقابلے پہ گئی اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. اور یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتائی گئی کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے.
اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ تم مسلمانوں قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے, البتہ گناہوں میں مبتلا ہونے پر باوجود زیادہ ہونے کے بھی مغلوب ہو سکتے ہو.
ہاں, تمہاری شکست کی وجہ تمہاری تعداد کا کم ہونا نہیں ہے, تمہاری شکست کی وجہ تمہارے گناہ ہیں. اگر وہ ہوئے تو تعداد زیادہ بھی ہوگی تب بھی شکست کھا جاؤ گے. اب یہ علم کہاں ہے مسلمانوں میں؟ یہ علم مسلمانوں میں نہیں ہے کہ اگر ہم واقعی فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہوگا.
اس لیے گناہوں سے بچتے رہنا یہی چیز تھی جس نے اس وقت مسلمانوں کو نہ صرف آدمیوں ہی پر غالب بنا رکھا تھا بلکہ خشکی, تری, شجر, حجر, چرن, پرن سبھی چیزوں پر ان کو فتح حاصل تھی.
یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے مسلمان ساری دنیا پہ غالب تھے. تعداد میں تھوڑے تھے, وسائل بھی کم تھے, مادی چیزیں بھی کم تھیں, لیکن پھر بھی غالب تھے. کیوں؟ پاکیزہ مسلمان تھے, پکے ایمان والے تھے. اور صرف انسانوں پہ انہیں غلبہ نہیں ملا تھا, جنگل کے درندوں پر بھی انہیں غلبہ حاصل تھا, وہ بھی ان کی بات مانتے تھے.
افریقہ کے جنگل میں مسلمانوں کو چھاونی ڈالنے کی ضرورت پیش آئی, اور ایسے جنگل میں جہاں ہر قسم کے درندے اور موذی جانور بکثرت تھے, حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر یہ جگہ پہنچے اور اعلان کیا, جس کا ترجمہ ہے, اے زمین کے اندر رہنے والے جانوروں اور درندوں, ہم صحابہ کی جماعت اس جگہ رہنے کا ارادہ کر رہی ہے, اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ. اس کے بعد جس کو تم میں سے ہم پائیں گے قتل کر دیں گے. یہ اعلان تھا یا کوئی بجلی تھی جو ان درندوں اور موذی جانوروں میں سرعت سے دوڑ گئی اور اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سب چل دیے.
ٹھیک ہے, یہ تھے مسلمان. درندے بھی سنتے تھے اور ان کے لیے پناہ گاہ بن گئی, جگہ محفوظ ہو گئی.
جب سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی لڑائی میں یا کسی دوسرے موقع پر راستہ بھول گئے, اتفاق سے ایک شیر سامنے آ گیا, انہوں نے شیر سے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, مجھے صورت پیش آ گئی. وہ شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا ان کے ساتھ ہو لیا. جہاں کوئی خطرے کی بات پیش آتی وہ دوڑ کر اس طرف چلا جاتا اور اس سے نمٹ کر پھر ان کے پاس آ جاتا اور اسی طرح دم ہلاتا ہوا ساتھ ہو لیتا, حتیٰ کہ لشکر تک ان کو پہنچا کر واپس چلا گیا.
رہبر بن گیا, شیر رہبر بن گیا. جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے نا تو اللہ کی مخلوق اس کی خدمت کے لیے بن جاتی ہے.
فارس کی لڑائی میں جب مدائن پر حملہ ہونے والا تھا تو راستے میں دجلہ پڑتا تھا.
فارس کی جنگ میں جب مسلمانوں نے حملہ کرنے, راستے میں دجلہ, بہت بڑا دریا تھا, وہ پڑ رہا تھا راستے میں.
کفار نے وہاں سے کشتیاں وغیرہ بھی سب ہٹا لی کہ مسلمان ان پر کو نہ آ سکیں.
کشتیاں بھی نہیں تھی دریا میں, پہنچنا بھی اس کونے پہ تھا, دریا کے دوسرے کونے پہ, کشتیاں بھی انہوں نے ہٹا لی.
برسات کا موسم اور سمندر میں طغیانی, امیر لشکر حضرت سعد نے حکم دیا کہ مسلمان سمندر میں گھوڑے ڈال دیں.
گھوڑوں کے ساتھ دریا میں چل گئے.
دو دو آدمی ساتھ چل رہے تھے اور سمندر میں گھوڑے بے تکلف تیر رہے تھے. امیر لشکر حضرت سعد کے ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت سعد بار بار فرماتے تھے, خدا کی قسم اللہ جل شانہ اپنے دوستوں کی مدد ضرور کرے گا اور اپنے دین کو غالب کر دے گا اور دشمنوں کو مغلوب کرے گا جب تک کہ لشکر میں ظلم یا زنا نہ ہو اور نیکیوں پر گناہ غالب نہ ہو جائیں.
جب تک نیکی غالب رہے گی اللہ غالب کرے گا, اور جب ظلم اور زیادتی اور گناہ غالب آئیں گے تو پھر اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. اور جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو سامنے وہ ایرانی دیکھ رہے تھے جو سمجھتے کہ یہاں تک پہنچیں گے نہیں, تو سب کہنے لگے اوہ یہ تو دیو ہیں, کوئی جن ہے. ان کے دلوں کا ایسا خوف بیٹھ گیا, دیو آمد, کوئی دیو آ گئے.
مرتدین کی لڑائی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا, ایک ایسے جنگل پر گزروا جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا.
یہ ساری مخلوق کس کی پیدا کردہ ہے؟ اللہ کی. تو کیا یہ دریا اپنی مرضی سے کسی کو ڈبو سکتا ہے؟ کوئی آگ اپنی مرضی سے کسی کو جلا سکتی ہے؟ یہ چھری کسی کو اپنی مرضی سے کاٹ سکتی ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہیں گے تو دریا ڈبوئے گا. موسیٰ کے لشکر کو نہیں ڈبویا، فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا. اللہ چاہیں گے تو آگ جلائے گی، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں نہیں جلنے دیا. اللہ کا حکم ہوگا تو چھری کاٹے گی، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کو نہیں کاٹنے دیا. یہ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور اپنے نتیجہ دینے میں اللہ کے حکم کی، اللہ کی اجازت کی محتاج ہے. وہ چاہیں گے تو وہ ہوگا. آپ دوائی کھا لیں، اللہ چاہیں گے تو صحت ملے گی نا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گی. لیکن یہ مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کا سارا زور ڈاکٹر پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا. پہلے مسلمان کیا کرتے، دوائی لیتے تھے لیکن پہلے اللہ کی طرف ہوتے تھے، صدقہ، خیرات، دعا، حاجت کے نفل، اور پھر ڈاکٹر سے دوائی بھی لے لیتے تھے، سنت ہے. پتہ تھا کرنا اللہ ہے، ڈاکٹر بھی لکھتا تھا وہ شافی، شفا اللہ دے گا. ٹیسٹ پورے ہو گئے، بیماری تشخیص ہو گئی، اب نسخہ لکھنے لکھا ہے، وہ کہتا نہیں ہوا شافی، شفا تو وہی دے. اگر وہ نہ چاہے تو بیماری کی تشخیص بھی ہو گئی، دوائی بھی اس کے مطابق دے دی، ٹیسٹ بھی سارے کرا دیے، وہ نہیں چاہے گا تو پھر بھی شفا نہیں ملے گی. لیکن اب تو کیا کہتا نہیں، ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے، ٹیسٹ صحیح ہونے چاہیے، دوائی صحیح ہونی چاہیے، بس باقی بیچ میں اللہ کو نکال دیا. گویا کہ ہم نے مادیت کو ایک لحاظ سے کیا بنا لیا، حاجت روا، مشکل کشا، بیماریوں کا حل، پریشانیوں کا حل، مصائب کا حل، کیا ہے؟ مادی چیز. پہلے کیا ہوتا تھا مسلمان، کیا تھا؟ حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، صحت اللہ دے گا، بیماری اللہ کے فیصلے سے.
مرتدین کی لڑائی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بحرین کی طرف بھیجا. ایک ایسے جنگل پر گزر ہوا جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا، لوگ پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے. حضرت اعلی گھوڑے سے اترے، دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی جس کے الفاظ یہ ہیں: اے حلم والے، اے علم والے، اے برتری والے، اے بڑائی والے، ہمیں پانی عطا فرما. ایک نہایت معمولی سا بادل اٹھا اور فوراً برسا، اس زور سے کہ سب لوگوں نے خود پیا، برتنوں کو بھر لیا، سواریوں کو پلایا. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ
مرتد، دیکھو نا بادل کس کے محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کے محتاج ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جہاں چاہیں گے تو اللہ میاں کہیں گے تو برس پڑے گا، جہاں نہیں چاہیں گے تو نہیں برسے گا. بادل ہوتے ہیں، برستے نہیں ہیں، برستے ہیں لیکن آگ برست آتے ہیں، بیچ میں اولے ہوتے ہیں، زحمت بن کے آتے ہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے، ایک آدمی ایک بادل کے نیچے تھا تو اس کو بادل سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی. بادل چل رہا ہے، اب یہ آدمی اس کی آواز سن رہا ہے اس آدمی کی، کہ فلاں آدمی کا نام لے رہا ہے کوئی بادلوں میں. یہ اس بادل کے نیچے نیچے چلا گیا. ایک جگہ گیا تو ایک آدمی اپنے کھیت صحیح کر رہا تھا، پانی لگانے کے لیے کھیت صحیح کر رہا تھا. یہ بادل ادھر برسا، نہ ادھر نہ ادھر، نہ آگے نہ پیچھے. یہ حیران ہو، اس کا نام پوچھا. اس کا نام وہی تھا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا. اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بتایا. وہ حیران ہوا کہ یہ بادل، تمہارا نام چل رہا ہے اور دائیں بائیں کہیں بارش نہیں برسی، یہاں برسی، کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا، یہاں جتنی پیداوار ہوتی ہے نا میرے اس کھیت سے، اس کے میں تین حصے کرتا ہوں. ایک حصہ تو دوبارہ اس زمین پہ لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا. تو پھر اللہ کی مخلوق اس کی خدمت کیوں نہ کرے؟ پھر اللہ کی مخلوق اس کی خدمت کیوں نہ کرے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو عشر بھی نہیں دیتے، تو پھر اولے کیوں نہ آئے؟ فصلیں تیار ہیں، پھر تند و تیز طوفان کیوں نہ آئے، بارشیں کیوں نہ ہوں؟ اور یہاں کیا ہے، بادل کہیں سے چلتا ہے، اس کی زمین پہ برستا ہے، تو وہ اللہ آج بھی ہے بھائی، اور یہ ساری مخلوق آج بھی اس کے کس میں، قبضہ قدرت میں، اور اس کے حکم کی محتاج ہے. اللہ الحکم، فیصلہ اسی کا چلتا، واللہ یحکم لا معقب لحکمی، وہ طے کر دے، کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا، فیصلہ اسی کا ہے، مخلوق اسی کی محتاج ہے. لیکن نہیں، ہم کہتے نہیں پلاننگ صحیح ہونی چاہیے، منصوبہ بندی صحیح ہونی چاہیے، چیزیں صحیح ہونی چاہیے، بس کام ہو جائے گا. پہلے کیا کرتا، پلاننگ کرتے تھے، منصوبہ بندی کرتے تھے، سب چیزیں کرتے، پھر کہتے تھے نہیں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، پہلے یہ کرتے تھے. اب کے نوجوانوں کو انشاءاللہ کے لفظ ہی نہیں آتا، انشاءاللہ کا لفظ ہی نہیں آتا.
یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ مرتدین کی جماعت نے داربند میں جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پہنچے،
بس آگے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے تو قرب و جوار کی فوجوں کے سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ اپنی فوجوں پر اپنا قائم مقام کسی کو بنا کر مجھ سے جابیہ میں آ کر ملیں. یہ سب عمرہ جابیہ پہنچے. سب سے اول یزید بن ابی سفیان سے، پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر حضرت خالد سے ملاقات ہوئی. یہ حضرات کچھ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر سواری سے اترا، پتھر اٹھا اٹھا کر حضرات کو ماننا شروع کر دیا اور فرمایا کہ کس قدر جلدی تم اپنے پرانے خیالات سے ہٹ گئے کہ اس حیت میں مجھ سے ملنے آئے ہو. ابھی دو ہی برس سے تم کو پیٹ بھر کر ملنے لگی ہے جس پر یہ حالت ہو گئی ہے. اگر 200 برس کی عمارت کے بعد بھی تم اس حیت کو اختیار کرتے تو میں تمہاری جگہ دوسروں کو امیر بناتا. انہوں نے معذرت کی اور عرض کیا کہ ہم نے ہتھیار لگائے ہوئے یہ کپڑا اوپر پہن لیا تھا. ریشمی لباس کی فقہی بحث علیحدہ چیز ہے، بعض انواع اس کی جائز ہیں. میسان جب فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن عدی کو وہاں کا حاکم بنا دیا. انہوں نے اپنی بیوی کو بھی وہاں لے جانا چاہا مگر وہ نہیں گئیں، تو انہوں نے بیوی کو ایک خط لکھا جس میں وہاں کی راحتیں اور لطف اشعار میں لکھا، جس میں خوشنما گلاسوں کے دور چلنے کا بھی ذکر شاعرانہ انداز میں کر دیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میں ایسے زمانے کو نہ پاؤں، یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، بردبار سے شرم نہ کی جائے، اس زمانے کے لوگوں کے دل کفار جیسے ہوں گے اور زبانیں عرب جیسی فصیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسا ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا،
صحیح دین پہ چلنے والا، ٹھیک ہے نا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خاندان میں مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفات سمجھا جائے گا.
جو صحیح دیندار خاندان میں ہوگا تو اس کو کوئی توجہ نہیں دے گا.
نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے اور کمینے لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے.
جتنی انجمنیں بنی ہیں، جتنے ادارے بنی ہیں، آپ دیکھیں سب بزرگ بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا.
اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں. نیز یہ بھی علامت قیامت میں ہے کہ گانے والوں کی کثرت ہوگی،
گانے والوں کی کثرت ہوگی
اور آلات موسیقی،
بلکہ پورے ملک کے اندر بھی یہ ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے، ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے.
اور آلات موسیقی کا زور ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، اور امت کے بڑوں کو برا بھلا کہا جائے گا.
امت کے بڑوں کو، صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، دین کے اماموں کو، ائمہ دین کو. ہاں،
ایک حدیث میں آیا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے، جیسے کہ لومڑی اپنے بچوں کو لیے پھرتی ہے. اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل بن جائے گی اور بغیر اللہ کی معصیت کی روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائے گا.
حرام آسان ہو جائے گا، حلال مشکل ہو جائے گا.
یہ بھی علامت قیامت میں ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی، اولاد زنا کی کثرت ہوگی.
پگوڑے وہ کیا کہتے ہیں، جھولے بھرے ہوئے ہوں گے بچوں کے، ٹھیک ہے، حرام کے بچے بڑھتے جائیں گے.
غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی، ناجائز امور کرنے والوں کا غلبہ ہوگا اور تعمیرات کی کثرت ہوگی. نیز فحش گوئی، بد خلقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ، نیز یہ بھی علامت قیامت میں ہے.
فحش گوئی، بد اخلاقی بہت زیادہ ہوگی.
اچانک موت کثرت سے ہونے لگے گی،
اچانک موتیں آئیں گی. ایکسرسائز کر رہا مر گیا، فٹ بال کھیل رہا مر گیا، ٹھیک ہے نا، اچانک موتیں آئیں گی. کچھ بھی نہیں تھا مر گیا. ابھی ایک رمضان، دوسرے رمضان کی بات، ایک نوجوان تھا سحری میں اٹھا، تھوڑی دیر کچھ کھایا، لیٹا، ختم ہو گیا اچانک. ایسا ہوگا یہ قرب قیامت میں، اچانک موتیں بہت زیادہ ہو جائیں.
ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامت سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھوٹا کہا جائے گا، اور
جو جھوٹا ہے لوگوں سے سچا کہتے ہیں، جو سچا دنیا اسے جھوٹا کہہ دیجیے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق بن جائیں گے اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی.
نوجوان فاسق بن جائیں گے، گنہگار بن جائیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گی.
صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا، بے شک ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا.
اتنا نہیں کہ صرف نوجوان فاسق بنیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گی، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا.
آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا،
اس سے بھی آگے ہوگا. صرف یہ نہیں کہ تم نیکی کی طرف نہیں بلاتے اور برائی سے نہیں روکتے، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا. وہ کیا؟
پھر آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے.
ہاں، صرف یہ نہیں کہ نیکی کی طرف نہیں بلا دیں بلکہ تم برائی کی طرف بلاؤ گے. آج کتنے دوست ہیں ایک دوسرے کو برائی کی طرف بلاتے، اور کتنے ایسے دوست ہیں جو ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے، اندازہ ہو جائے گا. تو فرمایا ایسا دور بھی آئے گا کہ تم برائی کی طرف ایک دوسرے کو بلاؤ گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا.
اس سے بھی آگے کی چیز وہ بہت خطرناک ہے. وہ کیا ہوگا؟
پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نیک کاموں کو برا سمجھنے لگو گے.
تم صرف برائی کی طرف بلاؤ گے نہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری نظر میں وہ برائی اچھائی بن جائے گی. ایک تو یہ نا کہ آدمی برائی کو برائی سمجھے اور برائی کی طرف بلائے, اور ایک اس سے زیادہ بے دینی یہ ہوگی کہ آدمی اس برائی کو اچھائی سمجھنے لگ جائے, جھوٹ کو ہوشیاری سمجھنے لگ جائے, سود کو تجارت سمجھنے لگ جائے, شراب کو ہیں کوئی نہ کوئی نام دے دے گا. ٹھیک ہے, تو برائی اچھائی بن جائے گی.
جی
نیند آ رہی ہے؟ کس کس کو آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر رہا, تھوڑی تعداد ہے نیند والی. دوبارہ پوچھ لیتا ہوں, کس کس کو آ رہی ہے؟ ابھی تھوڑی تعداد ہے. کس کو آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ تھوڑی تعداد ہے. یہ دوبارہ کیسے آ گیا؟ اچھا چلو بھائی ماشاء اللہ, کل کی تیاری کریں ان شاء اللہ. کل آخری رات ہے, تاک رات کے لحاظ سے آخری رات ہے. ٹھیک ہے نا, کل اچھا ہو جائے انشاءاللہ. میرے ابھی کہیں بیانات تھے, دو بیان تھے کہیں, تو راستے میں کچھ ایسا ماحول نظر آیا مجھے, حیرانگی ہوئی کہ بعض تو بیچارے ایسے جن کے یہاں رمضان آیا ہی نہیں ہے, بعض بیچارے ایسے کمزور ہیں کہ ان کے گھر میں تو ان کی زندگی میں تو رمضان آیا ہی نہیں ہے. یہ آپ پر اللہ کے کرم ہے بیٹے, اللہ نے بہت بڑا کرم کر دیا. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو اللہ نے ان مقدس گھڑیوں میں اپنے گھر بلایا ہوا. ٹھیک ہے, ہم ویسے عبادت نہیں کر رہے, کمزور لوگ ہیں, لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا تو دیا. ٹھیک ہے, اس کی مہربانی ہے. اور یہاں بیٹھ کر نہ جانے کتنی گندگیوں سے آدمی بچ جاتا, ورنہ تو عجیب زندگی باہر کی. بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. اس لیے بڑے فائدہ شکر ادا کرتے رہو, شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ نے بلا دیے, بٹھا دیے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, ہر وقت آپ کے دل میں ایک شکر کی کیفیت ہو کہ اللہ کی بڑی مہربانی, اس اللہ کا بہت کرم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا, اعتکاف کی توفیق دے دی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو بہتر تو یہ ہے کہ آرام کر لیں, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے جن کی تلاوت رہتی ہے, کوئی اہداف مقرر کی ہوئی ہیں تو اپنی تلاوت کر لیں. تیسری صورت بالکل اچھی نہیں لگتی, امید ہے کہ اللہ کرے آپ کو بھی اچھی نہ لگے, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ وعدے اچھے, نشستیں ہو رہی ہیں. جب بھی میں دیکھتا ہوں, جب میں آیا تھا کافی ساتھی بیٹھے تھے ادھر, تو میں تو حسن ظن رکھتا ہوں کہ شاید کچھ نماز ایک دوسرے کو سکھا رہے ہوں گے, یا ایک دوسرے سے سورتیں سیکھ رہے ہوں گے, یا ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے سے کوئی چیزیں سیکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. حسن ظن رکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. بہت کم خیال جاتا ہے کہ یہ گپ شپ لگا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوتا ہوں, اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوتا ہوں کہ خیال رکھنا خیال رکھنا, تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ خیال رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو حسن ظن رکھ لیتا ہوں میں تاکہ میرا دل خراب نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو امید ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. آرام فرما لیں, نیند کر لیں, ٹھیک ہے, تلاوت کر لیں, ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.